कुछ बोलता हो जो एहसास कर लोगों पे मुझे ऐसा बना दे एहसास कर लोगों पे मुझे ऐसा बना दे
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق کاروباری معاملات مالی لین دین اور تجارتی حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں جو اشکالات ہوتے ہیں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی مل جائے تو یہ سلسلہ اسی پلیٹ فارم کو مہیا کر رہا ہے یہ سلسلہ یہی پلیٹ فارم آپ کو دے رہا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر عطاری مدنی متزلہ العالی موجود ہیں جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کے سوالات ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جو ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عزوجل اس کے فرشتے 70 بار اس پر رحمت فرماتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور شامل کرتے ہیں سلسلے میں پہلا سوال جی
وقار مدنی عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے میرے پاس زمین موجود ہے مگر اسے بنانے کی رقم موجود نہیں ہے ایک انویسٹر اس پر گھر بنوا کر دینے کو تیار ہے مگر وہ اس پر پروفٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی صورت ارشاد فرما دے جو شرن جائز ہو کہ وہ اس پر مکان وغیرہ تعمیر بھی کروا دیں اس کے بعد پھر اسے اس پر پروفٹ بھی ملتا رہے
ٹھیک ہے جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے آپ نے یہ سوال کیا ہے اب انہوں نے کہا مدنی بھی ہیں
جی بکار میں ہمارے مفتش بھی ہیں
ٹھیک ہے تو ممکن ہے ان سے کسی اور نے کیا ہوگا اچھا ان سے کسی اور نے کیا ہوگا ایک امکان تو یہ ہے اور اس کا ذہنی استعداد ان صاحب کے ذہنی استعداد کیا ہے ہوتا یہ کہ طریقے ایک نہیں درجنوں طریقے ہوتے ہیں اس میں بھی متعدد طریقے بیان کیے جا سکتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ فریقین اس طریقے کی روح کو سمجھتے ہوں مثال کے طور پر ایک طریقہ ممکنہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے
جی
کہ گھر والا جو ہے
جی
وہ پورا اسٹرکچر بنا دے
ٹھیک گھر یعنی ان کا پلاٹ اور کوئی انویسٹر
انویسٹر جو ہے پورا اسٹرکچر بنا دے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور اسٹرکچر انہیں بیچ دے
ٹھیک ہے
یا یہ کہیں کہ بھئی پہ استثنا کی جو صورت ہوتی ہے
جی
وہ ہو اس پر ایک وہ اسٹرکچر بنا دو آپ
ٹھیک ہے
اور مارکیٹ میں اس کا ریٹ لگتا ہے مثال کے طور پر کہ بھئی 15 لاکھ روپے کا بن جائے گا اسٹرکچر فنیشنگ
ٹھیک ہے کمپلیٹ
کمپلیٹ ایک فلور کی اتنے کی بن جائے گی
ٹھیک ہے
تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کے اپنانے میں بہت سارے موڑ ہیں
ٹھیک ہے
پہلے یہاں جانا ہے پھر یہاں جانا ہے پھر یہاں جانا ہے پھر یوں گھومیں گے پھر یوں ٹرن آئے گا اتنے سارے موڑس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ جو انویسٹر ہے خود تو بنوا نہیں رہا ہوگا
ٹھیک ہے
ایک طریقہ تو یہ کہ وہ خود میدان میں آئے اپنا ٹھیکے دار کھڑا کرے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اور اس ٹھیکے دار سے بھلے کم پیسے میں بنوائے
ٹھیک
لیکن وہ بنتا ہے اگر 10 لاکھ کا انہیں وہ پورا اسٹرکچر وہ بنا کے دے دے 22 لاکھ کا
ٹھیک ہے
10 سال کے ادھار پہ دے دے
ٹھیک
ٹھیک ہے اسٹرکچر بھیج دے 10 سال کے ادھار پر
صحیح ہے
اور 10 سال میں اس نے اپنے 12 لاکھ روپے کما لیے
ٹھیک ہے
ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ممکن ہیں. اب سامنے والا کہے جی میں تو یہ کام کر نہیں سکتا، میں ٹھیکیداری کس طرح کروں گا اور کس طرح کام کرواؤں گا. تو فریقین کی جو ذاتی رکاوٹیں ہوتی ہیں
جی،
اس کی وجہ سے دوسرے طریقے پر جانا پڑتا ہے.
ٹھیک،
تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ اس طرح کا جو مسئلہ ہے آمنے سامنے بیٹھ کر
ٹھیک
ڈسکس کیا جائے. میں نے بنیادی کنسپٹ دے دیا ہے کہ انویسٹر کو نفع دینے کی بہت ساری جائز صورتیں نکل سکتی ہیں.
ٹھیک،
ایک میں نے مثال بھی بیان کر.
ٹھیک ہے، ان دونوں کے لیے ممکن کیا ہوگا جس پہ دونوں عمل پیرا ہو سکیں، وہ ظاہر سی باتیں بیٹھیں گے تو پھر تو ہوگا. تو ٹھیک ہے جی وقار بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہے. دونوں افراد فریقین بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ حل بھی نکل آئے گا. اگلی کال دیجیے.
فریقین آپس میں نہ بیٹھے ہمارے ساتھ،
مفتی صاحب کے ساتھ، فریقین مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ. پھر جو آپ دونوں کی کیفیات ہوں گی، فریقین کی کیفیات ہوں گی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر پلان جو ہے وہ ہر فریق قبول کر لے، یہ ضروری نہیں ہوگا. آپ دونوں کی اپنی فیزیبلٹی ہوگی اور ان دونوں کا مفتی صاحب ایگری ہونا بھی ضروری ہوگا، ظاہر سی بات ہے جبھی تو آگے بات بڑھے گی. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اسکیم میں عمرہ کرنا کیسا، جیسے کہ 200 روپے ہمیں روزانہ دینا پڑتا ہے اور مہینے میں جب نام قراندازی میں نکلا تو ہمیں جو عمرہ میں بھیجا جاتا ہے تو پھر واپس آ کے ہمیں پھر سے وہ پیسے دینے پڑتے ہیں جب تک 20 مہینے ختم نہ ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہ جائز؟
دیکھیے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ میں اس اسکیم کا پورا بروشر نہ دیکھ لوں.
ٹھیک،
بعض اوقات ایک صورت بڑی آسان نظر آ رہی ہوتی ہے
جی،
لیکن پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ شرط بھی ہے،
اندر کوئی شرط ہوتی ہے،
کوئی اور شرط بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے جو بیان کیا ہے اس انداز میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، تو بی سی کی طرح ہے
جی، 1,20,000 روپے جمع ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا
جی،
بی سی کی طرح جیسا بی سی بھری جاتی ہے، بظاہر تو کوئی خرابی معلوم نہیں ہو رہی.
ٹھیک،
لیکن یوں ایک اجمالی اور مختصر بات پہ حلال یا حرام کہہ دینا ایک پورے نظام پر، یہ محتاط رویہ نہیں ہے. اس نظام کو دیکھنا ہوگا پورا. دارالفتاء سنت کے فون نمبر پر آپ رابطہ کر لیجیے.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے.
میں مفتی صاحب سے یہ سر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک میڈیسن کمپنی میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اپنی مطلب اپنے کام کی سیلری ملتی ہے نا. اب وہ جیسے میڈیکل ایپ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال یہ مزید مطلب ایکسٹرا سیل کروا دیجیے آپ نا، اب میں اتنے پرسینٹ اس کو پارٹی کو دے دوں گا، 5%, 6%. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر سے اب میں اس جو میڈیکل ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا مال 6% پہ بکوا دیں، اب میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اس میں سے 1% میں رکھوں گا، باقی میں آگے دوں گا، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟
سوال واضح نہیں پڑا ان کا کہ یہ ان کی اپنی ڈیوٹی کیا ہے کمپنی کے اندر.
ٹھیک
ہے، یہ واضح نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
پتا چلا کہ کمپنی میں یہ سیلز میں کام نہیں کرتے
اور یہ اسی کمپنی میں یا الگ کمپنی میں
سیلز میں کام نہیں کرتے.
ٹھیک،
لیکن ان کے کچھ اسٹور والے جاننے والے ہیں
جی،
اور ان کو یہ مال دینا چاہتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ صورتحال بن رہی ہے
جی.
اگر یہ خود میڈیکل ریپ والے ہیں پھر ایک ڈفرنٹ سوچال بن رہی ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے کمپنی ان کو ایک دیتی ہے ہدف دیتی ہے کہ بھئی یہ آپ نے 1,00,000 روپے کے سیل کروانی ہے.
ٹھیک
ہے، اگر 1,00,000 روپے کے سیل کروائیں گے تو آپ کو 10% نفع ملے گا
یا
کمیشن ملے گی.
ٹھیک،
اب دکاندار کو جو مال ملنا تھا مثال کے طور پر 90,000 روپے کا
جی،
یہ دکاندار کو مال ملتا ہے مثال کے طور پر 95,000 روپے کا.
ٹھیک ہے،
کمپنی کے جو ہول سیل ریٹ ہیں اس سے 95,000 کا ملتا ہے.
ٹھیک ہے،
10,000 کمپنی ان کی کمیشن مقرر کر دی.
ٹھیک ہے،
تو بہت سارے میڈیکل ریپ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ دکاندار سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 95 کا نہیں 92 کا بیچتے.
ٹھیک ہے، اور ریٹ کم کر دیتے ہیں
اور وہ اپنی جیب سے ڈالتے ہیں پھر.
ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر 1,00,000 کی سیل ہوگی تو 2,000 روپے میں بچے نا
جی،
یہ 2,000 روپے میں بچیں گے.
ٹھیک ہے،
نہیں ہوئی تو یہ بھی نہیں بچیں گے.
ٹھیک ہے،
تو ایک یہ صورتحال ہوتی ہے.
صحیح،
تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے.
ٹھیک،
بیان نہیں کر پائے،
کچھ ابہام ہے. آپ مزید وضاحت کے ساتھ
اور جو مثال میں نے بیان کی ہے میں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا کوئی بھی.
ٹھیک،
کہ یہ جائز ہے یا ناجائز یہ تبصرہ نہیں کیا.
ٹھیک، یہ بیان نہیں کیا.
ہاں، مفتی صاحب نے بھی بیان کی تھی یہ مثال.
ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے جو بیان کرنا ہوتا ہے وہ واضح طور پہ بیان کر دیتے ہیں، تو اپنی طرف سے آپ نہ نکالا کریں. بہرحال اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جی،
محمد حسن رضا اتاری سردار آباد عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت ماشاء اللہ عز و جل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے، ہمیں اس سے تجارت کے حوالے سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے. اللہ عز و جل مفتی علی اصغر اتاری کو شاد و آباد رکھے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ آن لائن پروڈکٹ سیل اینڈ بائی کرتے ہیں، تو کیا آن لائن پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ریٹرن پالیسی ہے وہ کیسی رکھنی چاہیے، اور کیش آن ڈلیوری پر پروڈکٹ سیل کرنا کیسا، اور مزید اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
ٹھیک ہے جی، مدنی پھول تو دیتے ہیں. مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد اتاری کے صاحب زادے ہیں، مجھ سے انہوں نے سوال کیا، مجھے تو یہ ہو گیا کہ اب آپ اس پر جواب دے ارشاد فرمائیں گے تو فقہ حکم بیان کریں گے آپ، کچھ اور بھی شاید
کچھ اور بھی فکر آپ کو چڑھ گیا ہوگی.
جی
اصل میں ہمارے پائپ لائن میں آن لائن جو کام ہوتے ہیں ان پر ہم ایک پورا سلسلہ کریں گے، اللہ نے چاہ تو. میں نے زیادہ دیا ہوا تھا میروز بھائی کو جنوری کا ہی، ہم جنوری میں کریں گے،
امید ہے مجھ سے اب جنوری میں ہو جائے گا.
آپ نے، مجھے لگ نہیں رہا ویسے، آپ نے جو ہے وہ جو صورت بیان کی ہے تو آپ نے سوال نہیں پوچھا، نظام پوچھا ہے.
جی
کہ دیکھیے پہلے زمانے میں بھی تو، بلکہ آج کے دور میں بھی مال دوسرے ملک سے آیا ہوتا ہے، ای میل جاتی ہیں، پہلے تار جایا کرتے تھے، ایجاب اور قبول ہو جاتا ہے اس پر، بھائی ایک دکاندار وہ بھیجتا ہے، آفر بھیجتا ہے، وہاں سے ایکسپٹینس ہوتی ہے، ایجاب قبول ہو گیا اور پھر مال آ جاتا ہے. تو یوں دیکھا جائے تو آن لائن کا جو لفظ ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت سے متصادم ہو. آن لائن خرید و فروخت اصل میں ایک فاصلاتی خرید و فروخت ہے جس میں فریقین آمنے سامنے نہیں بیٹھے ہوتے. تو فاصلاتی خرید و فروخت تو پہلے بھی ہو رہی تھی، پاکستان میں نہ جانے کون کون سے ملکوں سے جو مال آتا ہے، یہ فاصلاتی خرید و فروخت ہے.
ٹھیک،
باقاعدہ آرڈر دیے جاتے ہیں فون پر، ای میل پر، اور اس کے بعد پہ مال آتا ہے.
جی
تو جو خرید و فروخت کی عام شرائط ہیں وہی شرائط آن لائن میں بھی ہوں گی. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس مال ہی نہیں ہے اور وہ اشتہار لگا دیتا ہے جی، اور اس کے بعد آفر آتی ہے اور وہ سودا کر لیتا ہے، ابھی مال اس نے خریدا ہی نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. اب اس خرابی کا جو وقوع ہے یہ آن لائن پر زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب تو یہاں تک ہو گیا ہے کہ لوگ لائیو آ جاتے ہیں فیس بک پر.
جی
کہ بھی یہ چیز اتنے کی ہے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں چیز.
جی
وہ مال اس کا اپنا ہے، اس کے اوصاف بتا دیتا ہے، قیمت بتا دیتا ہے، ڈیلیوری کے کیا معاملات ہوں گے،
حاجات
کس پر ہوں گے وہ بتا دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک،
عام خرید و فروخت کی طرح، یعنی ہمارا سلسلہ احکام تجارت ہے نا.
جی
اس احکام تجارت سلسلے میں ہر سلسلے میں ہی نئے سوالات آتے ہیں.
بالکل،
تو 10 سال دوگے میں کرتے ہوئے
جی
سوالات کم نہیں ہوئے.
ٹھیک،
اتنے زیادہ یعنی وسعت سوالات، طریقے بدل جاتے ہیں، پروڈکٹس نہیں آتی ہیں، نظام نہیں آتے ہیں، تو صرف خرید و فروخت کی جو شرائط ہیں
جی
وہ اتنی زیادہ ہیں.
ٹھیک
ہے، یا اس کا استعمال اتنا زیادہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو آن لائن ان سے کوئی بری تھوڑی ہے.
ٹھیک ہے،
یہ ہے کہ آن لائن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر بطور خاص احکامات ہوتے ہیں. ہم اپنا خصوصی سلسلہ کریں گے اللہ نے چاہ تو، ضرور اس شعبے کے جو مسائل ہیں اس کو فوکس کریں گے انشاءاللہ العزیز.
اگلی کال دیجیے.
محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ میں سوال یہ عرض کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان کرائے پر دے اور 1000 روپے کرایہ طے کر لے اور 3, 4, 5 لاکھ روپے اس کو ایڈوانس رکھے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، اور ان پیسوں کو کاروبار میں لگانا جائز ہے؟ اور عرض یہ کرنی تھی کہ ماشاء اللہ عزوجل مفتی علی اصغر اتاری دامت برکات مالیہ کی بارگاہ میں ماشاء اللہ بہت پیارا انداز ہے ان کا، بہت مزہ آتا ہے ان کو سننے میں. اللہ تعالیٰ عزوجل ان کو صحت تندرستی عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے. ان سے میری عرض یہ ہے کہ ایک سلسلہ کیا کرتے تھے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی احیاء العلوم کے جو مدنی پھول ہیں، بہت پیارا سلسلہ تھا وہ. اللہ کرے کاش پھر یہ سلسلہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو، یہ اگر کرم فرمائے تو اس طرح کا سلسلہ امت کے لیے پھر کریں. جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں کی التجا ہے.
آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ سلسلہ دیکھتے ہیں، ہمیں سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ دیکھتے ہوں، سمجھتے بھی ہیں، یہ اور زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. سوال جو آپ نے کیا ہے 1000 روپیہ مکان کرایہ پر دینا، تو 1000 روپیہ تو مارکیٹ ہے ہی نہیں کہیں بھی، چھوٹے چھوٹے سے چھوٹا جو گاؤں ہے اس میں بھی 1000 روپیہ مارکیٹ نہیں ہوگی. اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو ایڈوانس آپ نے زیادہ دیا ہے، یعنی ایڈوانس دیا جاتا ہے 10-20,000-50,000، اور وہ آپ نے کئی گنا جب کر دیا تو جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ قرضہ ہوتا ہے، تو وہ قرضہ آپ نے جب بڑھا دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو بینیفٹ ملا ہے، تو یہ سودی معاملہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کا ایک الٹرنیٹ طریقہ ہے، اگر آپ وہی مکان 5 سال کے لیے لیتے ہیں، جو مکان آپ نے لیا ہوا ہے 5 سال کے لیے لیتے ہیں اور 5,000 روپے بھی اس کا کرایہ لگائیں، تو میرے روپے کتنا ہو گیا؟
تقریباً 3 لاکھ.
3 لاکھ روپے تو ایڈوانس کرایہ دے دیں، 3 لاکھ روپے.
ٹھیک،
3 لاکھ کا 5 سالوں کا جو ایڈوانس کرایہ بنتا ہے وہ دے دیں.
ٹھیک ہے،
بھلے اس مکان کی جو اس مکان کا کرایہ 10,000 چل رہا ہو،
صحیح،
اور انہوں نے 5,000 سے وہ طے کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک،
ایڈوانس کرایہ دینا جائز ہے،
صحیح،
لیکن بیانہ بڑھا کر کرایہ کم کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایڈوانس کرایہ قرضہ نہیں ہوتا،
ٹھیک،
اجرت ہوتی ہے،
صحیح،
وہ ملکیت میں چلی جاتی ہے.
ٹھیک ہے،
اجرت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں فقہ نے، ایک یہ کہ پیشگی دے دی جائے،
جی،
ایک یہ کہ روزانہ دی جائے،
جی،
اور ایک یہ کہ آخر میں دی جائے، جیسا کہ مکانوں کا کرایہ آخر میں لیا جاتا ہے، ہوٹلوں کا کرایہ روزانہ کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے.
جی،
تو یوں پیشگی کرایہ اگر دے دیتے ہیں آپ یکمشت معاہدہ کر کے 5 سال کا 3 سال کا 2 سال کا اور سارا کا سارا ایڈوانس کرایہ دے دیتے ہیں، اور وہ اس کی بنیاد پر آپ کو ریلیف دے دیتا ہے، کرایہ کم لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، آپ نے اسباق تصوف کی بات کی ہے، تو مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، تو اس پہ الحمدللہ عزوجل کافی مفتی صاحب کے سلسلے اپلوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، احکام تجارت ہو، احکام قرآن ہو، احکام حج ہو، اے ایمان والوں اور برکت کے اسباب، دیگر سلسلے بھی ہیں.
اچھا، اسباق تصوف وہ ہم نے شروع میں تو لیا تھا علیکم الطیہ،
جی،
امام ابن عطا اللہ اسکندری جو ہیں،
جی،
ان کی کتاب کو لیا تھا، اور پھر ہم 10-12 سلسلہ کرنے کے بعد منہاج العابدین کی طرح منتقل ہو گئے.
جی،
اور پوری منہاج العابدین الحمدللہ رب العالمین میں نے اس سلسلے میں بیان کی، لیکن وہ کافی ٹف ٹائم تھا میرے
بھائی. جی،
کچھ کیونکہ اس سلسلے کا جو فیڈ بیک ہے وہ مثبت نہیں آ رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ صوفیانہ باتیں نہیں سننا چاہتا، اور وہ پھر کتاب بھی مشکل ہے، اس کتاب کے مضامین جو ہیں
جی
وہ بھی سامنے رکھنا تھا. لیکن بہرحال اتنا مثبت نہ آنے کے باوجود میں نے تیار کیا تھا، کتاب ضروری پوری ضرور کرنی ہے.
ٹھیک،
اس کے بغیر جو ہے نا نہیں چھوڑنا. تو الحمدللہ غیبی مدد ساتھ رہی، کتاب مکمل ہوئی. ابھی بھی کبھی کبھار مل جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ اسباق تصوف ہم نے دیکھا،
وہ فیڈ بیک ہے جو آپ کے پاس آیا. ایک فیڈ بیک میرا ہے، مجھے پرسنلی مفتی صاحب کے سلسلے میں وہ سلسلہ بہت اچھا لگا تھا، اور مجھے ابھی بھی کیونکہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ آپ کے سلسلوں کا فیڈ بیک ملتا ہے، تو اس کی پذیرائی تو ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مفتی صاحب کا جو یوٹیوب پیج ہے مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے، انشاءاللہ ان قریب یہ سلسلہ اسباق تصوف بھی اس پہ ہم اپلوڈ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں. پروسیجر ہے، ابھی احکام تجارت اپلوڈ کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل، اس کی بھی باری آنی ہے، اور پھر سارے سلسلے آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فی الوقت آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ ایک مزید سلسلہ مفتی صاحب کا دیکھیں گے جو احکام سے جدا ہوگا، احکام تجارت بھی نہیں ہوگا، احکام قرآن بھی نہیں ہوگا، اور احکام حج بھی نہیں ہوگا. بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. بھارت، اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی،
زاہد حسین عطاری بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ جو جوا وغیرہ کھیلتے ہیں کہ جو پیسے وغیرہ ملتے ہیں، جیسے جیت جاتے ہیں جوا وغیرہ کھیل کے، تاش وغیرہ کھیل کے، وہ پیسے گھر میں استعمال کرتے ہیں اور یا جمعے میں جو ہے چندے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے؟
ٹھیک ہے، مجھ سے اسی میں ایک سوال جوئے ہی سے ریلیٹڈ میں شامل کر دوں کہ ایک تو ایک نشے کی طرح سے جوئے کی لت ہوتی ہے، اور بعض لوگ باقاعدہ یعنی جسے کہ لیں جواری ہی ہوتے ہیں، گیمبلر ہی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن بعض بچوں کی بھی اس قسم کے کھیل کود کی چیزیں آ گئی ہیں جس میں فقہی طور پہ جوا پایا جاتا ہے. اچھا، بعض بڑے ہوتے ہیں، اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، وہ شرارت میں یا مذاق میں جو ہے وہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جوئے کی کیفیت پائی جاتی ہے، تو کیا باقاعدہ جوا کھیلنا جو ہے وہی جرم ہے، یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی گناہ میں شمار ہوں گی؟
دیکھیں، شریعت مطہرہ کا جو نظام ہے حلال و حرام کا،
جی،
وہ سمجھنا بہت ضروری ہے.
ٹھیک،
ہر مسلمان کو اس کی معلومات ہونا چاہیے.
ٹھیک،
یہ ضروری ہے،
نظام حلال و حرام
کہ کیا آمدنی حلال ہے،
ٹھیک ہے,
کیا آمدنی حرام ہے,
ٹھیک ہے,
جوا اس کے ذریعے جو رقم ملتی ہے ان اسباب میں سے ہے جس کی آمدنی خالصتاً حرام ہے,
ٹھیک,
یعنی ایک پیسہ بھی اس کا لینا اور خرچ کرنا یہ حلال نہیں ہے, یہاں تک کہ یہ آمدنی ملکیت میں ہی نہیں آتی, جس کی تھی اس کی ہی ملکیت میں رہتی ہے,
تو حالانکہ وہ دے چکا,
بھلے وہ دے چکا,
ٹھیک,
اس کی ہی ملکیت میں رہتی ہے. اس سے ازالے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اسی کو واپس لوٹائی جائے جب ازالہ ہوگا. تو مال حرام ہے, اس کا استعمال کرنا, اس کو خرچ کرنا, اس کے ذریعے کاروبار کرنا بلا شبہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اب بات نکلی ہے نظام حلال و حرام کی, تو ہماری تیاری چل رہی ہے, اللہ نے چاہا تو کچھ ماہ میں آپ مدنی چینل پر ایک خصوصی سلسلہ دیکھ سکیں گے جس کا موضوع یہ ہوگا دین اسلام کا نظام حلال و حرام. کراچی سے باہر ایک شہر میں ہم کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر سلسلہ, خصوصی سلسلہ ہوگا تاجران کے ساتھ, تو اس کی جب تشہیر شروع ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس شہر میں ہوگا, کس دن ہوگا, کس تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ.
سب خصوصیت کیا ہوگی اس کی؟
اس طریقے سے سود پر ہم نے سلسلہ کیا تھا,
جی,
ایک پورا پریزنٹیشن بیس سلسلہ تھا,
ٹھیک ہے,
اسی انداز پر مشتمل سلسلہ ہوگا اور خاص تاجران کے ساتھ ہوگا, ان کے سوالات بھی شامل ہوں گے,
گرافک اور پریزنٹیشن وغیرہ کے ساتھ آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے جی, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کر رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے یہ عرض کرنی تھی کہ ایک آدمی کو میں کسی کام کے لیے پیسے دیتا ہوں کہ اتنے چیز مجھے لا دیں, تو وہ جو ہے اس کام کے پیسے تو پورے لے لیتا ہے, حالانکہ وہ لانے میں ناپ تول میں اگر کمی کر دیتا ہے جو کہ ہم موقع میں ناپ تول نہیں کر سکتے, تو اس سلسلے میں یہ کیسا ہے؟
ٹھیک ہے جی,
دیکھیے جس کو آپ بھیجتے ہیں چیز لانے کے لیے, یا تو آپ کا نمائندہ ہوگا یا وہ خود آپ کو بیچ رہا ہوگا, دو صورتیں نکلتی ہیں نا,
جی,
ایک تو یہ کہ وہ بیچنے والا ہے, دکاندار ہے,
جی,
اس نے آپ کو چیز دی ہے,
ٹھیک ہے,
اگر وہ دکاندار ہے تب بھی یہ بات ضروری ہے کہ جس چیز پر سودا ہوا ہے اس کو پورا پورا دیا جائے,
ٹھیک ہے,
اگر پانچ کلو مال خریدا ہے تو پانچ کلو ہی حوالے کیا جائے,
ٹھیک ہے,
اگر وہ وکیل ہے نمائندہ ان کا بن کر گیا ہے, وکیل کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بھیجا تھا پانچ کلو مال لانے کے لیے اور اس کے پورے پورے پیسے دیے گئے, وہ کم مال کیوں لے کر آیا, کم مال لانا اس کی کوتاہی ہے, یہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس کا ازالہ کرے گا,
جی, اور مجھ سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم وزن نہیں کر پاتے, تو اگر یہ وزن نہیں کر پائے,
یہ دیکھیں ایک الگ مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ تو ان کو جو اصل صورتحال درپیش ہے,
جی,
کہ بھئی وہ شخص
وہ تو پورا
مال پورا لے کر نہیں آیا,
جی,
پورا لے کر نہیں آیا تو پورا دینے کا ذمہ دار ہے وہ,
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ جب تک ہم مال خریدے نہیں تو فروخت نہیں کر سکتے, ابھی کچھ ہمارے یہاں میرا چاول کا کام ہے, بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ پنجاب سے ہم سیمپل منگا لیتے ہیں اور اس کو پارٹی کو ہم باؤنڈ کر لیتے ہیں جس کا سیمپل ہوتا ہے, اور اس سیمپل کو ہم آگے اپنی پارٹی کو دکھاتے ہیں, اگر وہ خرید لیتا ہے تو ہم پھر ہم پیچھے سے ہم خریدتے ہیں, تو کیا ایسا جائز ہے یا پہلے ہمیں خریدنا ہی لازمی ہے؟
ٹھیک ہے جی,
دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا گیا لا تبیع ما لیس عندک, تیرے پاس جو مال نہیں ہے تو اسے نہ بیچ, اپنی ملکیت میں ہونا یہ خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط ہے, جب آپ مال آگے بیچتے ہیں تو آپ کی اپنی ملکیت میں وہ ہونا چاہیے. اب کاروباری دنیا کے اندر معاملہ تو یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پورا کنٹینر منگوا لے, اس کو گودام میں رکھے, پھر اس کو بیچنے جائے, ایک رجحان یہ ہے کہ لوگ منگوا کے بیچتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن دوسرا رجحان یہ ہے کہ پہلے پارٹی کی چوائس سامنے آ جائے, کس قسم کا مال لینا چاہتی ہے, پہلے اس کو پسند آ جائے, پھر درمیان والا جو مڈل مین ہے یہ اپنا انویسٹ کر کے وہ مال منگواتا ہے, پارٹی اوکے کر دیتی ہے, یہ سودا کر دیتے ہیں, ریٹ تو ہو جاتے ہیں, پھر وہ مال منگوایا جاتا ہے,
یعنی باقاعدہ سودا ہو چکا
ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو شرط ہے جو شریعت نے ایک لازم شرط قرار دی ہے,
جی,
وہ نہیں پائی جاتی,
ٹھیک,
وہ نہیں پائی جاتی تو ایسے سودے کو جائز تو نہیں کہہ سکتے,
ٹھیک,
اب کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو آپ پہلے وہاں سے ریٹ لیں گے, یہاں سے انہوں نے مال منگوانا ہے,
جی,
مثال کے طور پہ انہوں نے گجرا والا سے مال منگوانا ہے چاول,
ٹھیک,
اور وہ ملیں گے 70 روپے, یہاں پارٹی 80 روپے خریدے گی,
ٹھیک ہے,
سیمپل بھی دکھا دیا. اب اس پارٹی کو کہیں کہ دیکھیں مال ابھی ہم نے منگوانا ہے,
ٹھیک ہے.
اچھا یہاں دو چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے,
ٹھیک ہے.
ایک ملکیت میں ہونا, ایک قبضے میں ہونا,
ٹھیک ہے.
پارٹی کو بتا دیجیے صورتحال کہ مال کا لائن اپ ہمارا موجود ہے,
ٹھیک ہے.
آپ کا آرڈر ہم کنفرم نہیں کر رہے 100%,
ٹھیک ہے.
ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اسی ریٹ پر آپ کو یہ مال منگوا کر دیں گے,
ٹھیک ہے.
فیوچر کے الفاظ استعمال کریں, دیں گے. سودا ہمارا یہ کنفرم نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اور کنفرم نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی ایک دوسرے پہ کلیم نہیں کر سکتے.
جی
مطلب کاروبار کے اندر تو یہ ہوتا ہے مال چاہیے
جی,
کہیں سے بلا کے دو, ایسا معاملہ نہیں ہوتا. کوئی مجبوری آ گئی تو پیچھے بیٹھ سکتے ہیں,
ٹھیک ہے. دونوں پارٹیاں پیچھے ہٹ سکتے,
وہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
مجبوری آنے کی صورت میں
وہ خریدنے سے انکار کر سکتا ہے اور یہ دینے سے انکار,
ورنہ بلا وجہ ایسا کرنا درست نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے,
ٹھیک.
اب جب انہوں نے کچا پکا کر لیا کنفرم نہیں ہے, ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں, اس نے بھی کہا ٹھیک ہے,
ٹھیک.
اب یہ مال منگوائے, اگر مال پہنچ پر آتا ہے
جی
تو جب تک مال آ کے نہیں اترے گا ان کا قبضہ بھی نہیں ہوگا,
ٹھیک.
اس وقت تک بھی یہ بیچ نہیں سکتے,
ٹھیک.
اگر مال پہنچ پر نہیں آ رہا, ان کی اپنی اس پر آ رہا ہے, گاڑی پر آ رہا ہے
جی,
جس کا کرایہ یہ خود دیں گے, جس کا رسک ان کا ہوگا
جی,
تو جیسے ان کی گاڑی میں مال لوڈ ہوگا مجراوالا سے ان کا قبضہ بھی ہو گیا. اب یہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں
کہ
ہمارا یہ سودا ڈن ہے,
ٹھیک.
تو یہ تکلف ضرور ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن جب ہم نے ایک روایت سے ہٹ کے طریقہ اپنایا ہے
جی,
ورنہ تو دکاندار کیا کرتے ہیں, مال منگواتے ہیں, اپنے پاس اسٹاک کرتے ہیں
جی,
اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں,
جی دیتے
ہیں, گاہک آتے ہیں. یہ ایڈوانس ہو گئے ہیں, عام طریقہ چھوڑ کے ایک نئے طریقے پر گئے ہیں, اگرچہ وہ مارکیٹ کی پریکٹس بن چکا ہو لیکن تھوڑا سا تکلف تو ان کو برداشت کرنا پڑے گا
جی.
اس پارٹی کو بھی سمجھنا پڑے گا. آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ سامنے والے ہنس رہے ہوتے ہیں, کیا تم شریعت کے پیچھے چل رہے ہو, سب ایسا کرتے تم بھی ایسا کرو. تو اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے, وہ قرآن وہ احادیث جس کا ہم دم بھرتے ہیں, جس کو ہم اپنی شریعت کہتے ہیں, ہمیں ان پر اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
مصعب, یہاں دو باتیں میں پوچھنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بالخصوص, کیونکہ تاجروں کو جب اس قسم کی بات بتائی جاتی ہے تو آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک کیفیت ہوتی ہے, ان کی ابال آتا ہے. تو مصعب, اس طریقے کی بہت زیادہ سوالات آتے ہیں, خود ہمارے احکام تجارت میں بھی کئی دفعہ اس قسم کا سوال آ چکا ہے. آپ کاروباری لوگوں کو ڈیل بھی کرتے ہیں, خود بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, تو شریعت نے جو طریقہ بتایا یا جو اس وقت آپ نے بیان کیا شریعت کی روشنی میں طریقہ, اس کو فالو کرنے میں یا اس کو چھوڑنے میں کوئی پریکٹیکلی بھی کوئی نقصانات ہوتے ہیں, یعنی جسم کے لیے معاشرتی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے؟
مارکیٹ میں موجود ہونا ان معنی میں کہ میرا دارالفتہ مارکیٹ میں,
جی جی جی,
ورنہ میں خود کاروبار نہیں کرتا کوئی بھی. دیکھیے فوائد تو بہت سارے ہیں,
ٹھیک.
یعنی ایک فائدہ دیکھے اس میں یہ فائدہ ہے, نقصان کہ مال لانے والا جو ہے نا
جی
ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا رہا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. مال لانے والا,
مال لانے والا,
ٹھیک ہے.
پہلے مال لائے گا پھر وہ بیچے گا
جی,
جتنے پیسے تھے اتنے ہی کام کرے گا,
ٹھیک ہے. وہ اپنی توقع کے مطابق کام کرے گا,
تو اس کو اگر لاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی کم پہنچتے ہیں,
ٹھیک ہے. سہ لیتا ہے وہ,
نقصان تو ہوتا ہے, سہ لیتا ہے وہ. اب یہاں چار بندوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کر لی
جی,
ایک ایک کروڑ کا کنٹینر, چار کروڑ کا مال, خود کے پاس 25 لاکھ کا بھی احساس نہیں ہے
جی.
اب جب نقصان آتے ہیں
جی,
اس میں تو پیسہ لگا ہی نہیں نا
جی,
وہاں سے ایک ہفتے کے ہزار روپے خریدا, یہاں ایک ہفتے کے ہزار روپے بیچا, یہاں سے پیسہ آئے گا وہاں دے دیں گے
جی.
اب یہ پارٹی کو ایک سرک گئی, مال راستے میں آ گیا, نکل آیا اور اسے منع کر دیا, تو اس کا رسک بڑھتا چلا جائے گا,
ٹھیک ہے.
تو ایک تو ویسے جو نا رسک کا بڑھنا ایک کاروباری آدمی کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہوتی ہے,
ٹھیک ہے.
اور بہت سارے لوگ جو بڑا لاس کرتے ہیں اس کی سبب یہی ہوتی ہے کہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں,
ٹھیک.
پھر اس کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں,
ٹھیک ہے, پریشر میں آتے ہیں.
یعنی اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے چیز مہنگی ہو رہی ہے,
اس سے مہنگی ہو رہی ہے اس سے.
لیکن جس کے پاس پیسہ ہے
جی,
مال خریدتا ہے, تو مال کی خریداری کا جو ریشو ہے وہ سلو ہو گیا نا,
ٹھیک ہے. نقد کی
سلو ہو گیا
جی,
جب نقد میں مال خریدا جا رہا ہے سلو ہو گیا
جی,
ہر آدمی کے پاس جو اویلیبل پیسہ ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. اس طریقہ کار میں کیا ہے, مڈل مین خریداروں کو ڈھونڈتا ہے
جی,
اور اس سے منگواتا ہے. اگر مڈل مین اپنے پیسے سے کام کرے تو وہ کم خریدے گا,
یعنی روپے کی حقیقی سرکولیشن جو ہے وہ رک رہی ہے,
وہ رک رہی ہے, قرضے بڑھتے ہیں, قرضے بڑھنے کی وجہ سے پھر تنازعات, پھر اور چیزیں. خیر ادھار بیچنا کوئی ناجائز نہیں ہے, مڈل مین بیچ میں اگر پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے بات پوچھی ہے کہ کچھ حکمتوں کی اور کچھ فوائد اور نقصانات کی, تو اس پس منظر میں نے عرض کیا ہے.
ٹھیک ہے, مجھ سے ایک مختصر جواب یہ بھی دے تاکہ بات کنکلوڈ ہو جائے, وہ یہ کہ جیسے ابھی آپ نے طریقہ بتایا تو میں دیکھ رہا تھا اور کسی حد تک مارکیٹ سے وابستگی رہی ہے, اگر چاول کی مارکیٹ سے نہیں رہی, مطلب اتنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے کہ جس میں عمل کرنا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہو, بالکل سیدھا سیدھا سا تھوڑا سا آپ کو روٹیٹ ہونا پڑے گا اور آپ اس طریقے پہ عمل پیرا ہو جائیں گے. لیکن تاجروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی جو نا وہ تبدیلی آ جائے گی اس سے.
اصل میں آسان اور مشکل جو ہے نا, دو میاں بیوی ہیں بڑی خوشی سے رہتے ہیں,
ٹھیک,
دو میاں بیوی ہیں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, فرق کیا ہے؟
مزاجوں کا فرق ہے,
ہاں مانگی نہیں ہے نا.
جی,
اصل جو یہاں پر معاملہ ہے وہ ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ. سامنے والا اگر بات سمجھ لے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے.
ٹھیک,
ایک فریق کرنا چاہتا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ تم کیا کرو رہے بھائی, اور وہ شک شبہ میں اور وسوسوں میں پڑ جائے, یہ تو کہہ رہا ہے وعدہ ہے صرف, بعد میں اس نے یوں کر دیا تو کیا ہوگا, یوں کر دیا تو کیا ہوگا. تو سامنے والے کی سوچوں کو اپنے قبضے میں لانا یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے,
اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو طریقہ بالکل موم جیسا نرم ہے,
ٹھیک,
تو مشکل ہی نہیں ہے, اور اس طرح کا معاملہ کم ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ والے لوگ کم ملتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہرحال جی اپنی کاروباری ساکھ آپ کی ہوگی تو یہ بھی سب پوسیبل ہے, اور یقیناً معاشرے میں کچھ نہ کچھ افراد اس طریقے کے مطابق شریعت کو فالو کرتے ہوئے بھی کام کر ہی رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے, اور دیگر تاجران کو, تمام تاجران کو بھی شریعت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
جی, میرا نام سلیم عباس ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کرایہ دار اگر کرایہ پہ مکان دے رہا ہے اور کرایہ دار سے 5,000 روپے ایڈوانس لے رہا ہے, اور اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس مکان کے اندر جو رہنے والا ہے کرایہ دار, وہ چیزیں مثال کے طور پہ جو چیزیں فٹنگ ہو گئی یا کوئی چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے, جو مالک مکان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کرایہ دار بنوائے گا, یا پھر مالک مکان پہ ہوتا ہے کہ مالک مکان بنوائے گا؟
گھروں میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے پہ فٹنگ ہے, نالوں کی وغیرہ کی فٹنگ ہوتی ہے, بعض کبرڈز ہوتے ہیں, الماریاں ہوتی ہیں, کچھ شیشے کا سامان فٹنگ ہوا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جب کرایہ پہ دیتے ہیں تو لائٹس اور فانوس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اگر یہ دوران استعمال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, کوئی کمی بیشی ہوتی ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
دیکھیں, بنوائے گا کون, بنوائے گا
جی,
تو یہ بڑا وسیع سوال ہے.
جی,
ایک تو یہ کہ بھئی وہ کہے کہ جی مجھے بیسن لگوا کر دو.
جی ٹھیک ہے,
تو جب گھر کرایہ پر لیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کس پوزیشن میں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس موقع پر آپ نے کہا کہ جی پہلے یہ لگوا کر دو,
جی,
تو وہ تو اس کو لگوانا پڑے گا.
ٹھیک ہے, یعنی مالک مکان کو,
مالک مکان کو لگوانا پڑے گا, پہلے سے معاہدہ ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے,
ایک یہ ہوتا ہے کہ کرایہ دار رفتہ رفتہ اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت بتاتا رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
کہ بھائی بیسن بھی لگوا دو.
جی,
مالک کی مرضی ہے لگوائے یا نہ لگوائے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے جی اس دیوار میں کھڑکی نکلوا دو.
جی,
مالک کی مرضی ہے نکلوائے نہ نکلوائے.
ٹھیک ہے,
ایک تو یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے معاملات آگے بڑھیں گے.
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ ہے کہ کوئی لگی ہوئی چیز خراب ہو جاتی ہے.
جی,
پنکھا خراب ہو گیا, بلب خراب ہو گئے,
سوئچ بورڈ خراب ہو گیا,
سوئچ بورڈ خراب ہو گیا, تو اصولی طور پر تو جو شریعت کے قواعد کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر خراب کیا ہے,
جی,
تو پھر آپ کو صحیح کروانا پڑے گا
کرایہ دار کو.
کرایہ دار کو,
ٹھیک ہے,
اور اگر خود بخود خراب ہوا ہے تو کرایہ دار کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ صحیح کروائے.
ٹھیک,
لیکن ہر کرایہ کے گھر میں پنکھے اور بلب مالک مکان کیوں, یہ ضروری نہیں ہے.
جی,
دیکھی جاتی صورتحال, پانی کی موٹر عام طور پر لگی ہوتی ہے.
جی,
اب پانی کی موٹر لگی لگی خراب ہو گئی.
جی,
تو کرایہ دار کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کو صحیح کروائے گا.
ٹھیک,
یہ مالک کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک,
اگر وہ اپنی طرف سے خود ہی صحیح کروا دیتا تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک,
ہاں اگر ایسا ہوا کہ کوئی اس پر چیز ماری پھینک کر بچے نے یا بڑے نے, اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی, تو یہ تعدی کہلائے گی, یہ جان بوجھ کر خراب کرنا کہلائے گا. جان بوجھ کر جو چیزیں خراب کی ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہے.
ویسے جان بوجھ کے خراب کرنے کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا تو لوگ سوچتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین, جان بوجھ کے کون خراب کرتا؟
جان بوجھ سے مراد یہ کہ انسان اپنے قصد سے خراب کرے.
ٹھیک ہے، اپنی غلطی پائی جائے،
غلطی پائی جائے، مثال کے طور پر فریج کا سوئچ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
یا اے سی کا سوئچ ہوتا ہے،
جی،
اس میں موٹی تار لگتی ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا، غالباً 729 کی تار لگتی ہے،
ٹھیک ہے،
اب وہ تار وہ نہیں لگی ہوئی اور وہ ایک عام بجلی کے بورڈ کے اندر اے سی کا بٹن لگا دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس سے وہ وائرنگ جل جاتی ہے،
صحیح،
تو یہ اس کی غفلت کی وجہ سے چلیے نا،
ٹھیک ہے، یہ زیادتی کہلائے گی،
یہ زیادتی کہلائے گی،
ٹھیک،
اس کو چاہیے تھا کہ جناب یہ الگ بورڈ لگواتا اس کا،
ٹھیک ہے،
وہ اپنے پیسے سے لگواتا یا پھر اس کو کہتا،
ٹھیک ہے، جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کرتا،
اپنے پیسے سے لگوانے کے لیے بھی اسے اجازت لیتا،
ٹھیک ہے،
کہ اس طرح فٹنگ کرنا تو یوں گھر کو خراب کرتا ہے،
ٹھیک،
تو یوں ڈفرینٹ معاملات ہیں،
ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں دودھ کا کام کرتا ہوں، دودھ والے بھینسوں کے چاروں کے لیے ایڈوانس پیسے مانگتے ہیں، پہلی بار حساب کرنا ہوتا ہے، ایڈوانس دودھ والوں کو پیسے دے سکتے ہیں، کسی دودھ والوں سے لے سکتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیجئے. دوسرا ان کا کہنا ہے ہمیں 10-15 ہزار روپے ایڈوانس چاہیے، اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے ہم اپنے دودھ کا ریٹ بڑھا دیں گے، ایسا کرنا کیسا، شرح رہنمائی فرما دیجئے.
آپ اپنا فون نمبر چھوڑ دیں دوبارہ کال کر کے، اللہ نے چاہا تو ہمارے دارالافتاء سے آپ کو فون کر کے پورا طریقہ بتایا جائے گا. دودھ والا آیا تھا ہمارے پاس بھی،
جی،
تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو بندی لینا اس کو کہتے ہیں، پورے سال کے پیسے دے دیتے ہیں.
اس مارکیٹ میں بندی لینا ہو،
میں ایک دودھ والے کے ساتھ بیٹھا پورے سال، یعنی جو باڑا نا جس کا،
جی،
جو دودھ خرید رہا ہے اس سے،
جی،
55 لاکھ روپے اس کو ایڈوانس دے گا،
ٹھیک، باڑے والے کو،
باڑے والے کو،
ٹھیک ہے،
55 لاکھ روپے مانا رکھتا ہے،
جی،
اور باڑے والے کے 20 میں سے آ جائیں گے اس میں،
ٹھیک ہے.
ایڈوانس اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو دودھ مہنگا ملے گا،
ٹھیک.
اچھا، ایک تو یہ خرابی، دوسری خرابی یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایڈوانس سے چلو ہم فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن ایڈوانس نہیں لیں گے تو وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، گرمیوں میں دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، سردیوں میں سستا ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ دودھ ہم سے لے گا ہی نہیں، جب مہنگا ہوگا تو لے لے گا ہم سے، اور جب سردی آئیں گے تو وہ لے گا نہیں ہم سے. تو بے سلم کے ذریعے پورا پھر میں نے اس پر کام کروایا، اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے،
صحیح،
تو متبادل موجود ہے،
صحیح، یعنی مسئلہ ان کا جو ہے وہ مارکیٹ
متبادل موجود ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس متبادل کو یہ سمجھ کے اس پر عمل کر لیں. اب بات یہاں بھی آ جاتی ہے کہ ایک کو تو سمجھا دیا ہم نے،
جی،
اس سے اگلے والا سمجھنا نہیں چاہ رہا تبھی پرابلم ہے، لیکن طریقہ تو سمجھ
کرے گا. اب یہ ہوگا کیسے؟
میں نے شاید یہ پہلے آدمی ہیں جن کو اتنی بڑی بات کہی ہے،
جی،
کہ آپ اپنا نمبر نوٹ کروا دیں، دارالافتاء سے آپ کو کال جائے گی،
جی،
ٹھیک ہے، ورنہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا،
جی،
ان کے ساتھ اتنی ہمدردی ہم کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب نے واقعی میں جتنے عرصے سے میں یہاں پہ حکام تجارت ہوں شاید پہلی ہی دفعہ یہ آفر کی گئی ہے، اور کمال شفقت ہے سلسلے کا وقت بھی
نہیں، ہم یہ دروازہ کھول رہے ہیں،
کھول رہے ہیں،
کھول رہے ہیں،
ٹھیک
ہے نا. میرا یہ ذہن ہے مسائل سمے دو طرح کے ہوتے ہیں،
جی.
ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کام کیا،
جی،
اور وہ 5 سال بعد آتا ہے کہ جی ہم 2 پارٹنر ہیں، اب ہم نے یہ کیا یہ کیا، ہمارا فیصلہ کرائیں. یا تو جو غلطیاں ہو چکی وہ ہو چکی،
ٹھیک ہے،
تصحیح آئندہ ہی ہو سکتی ہے نا،
ٹھیک
ہے. ایک وہ شخص ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں،
ٹھیک ہے،
کیسے کروں،
صحیح.
اب اس کو کس طرح سمجھائیں؟ بعض اوقات جو ہے نا مجھ سے بہت سارے لوگ فون پہ رابطہ کرتے ہیں، فیس بک پیج پہ انباکس کرتے ہیں، واٹس اپ بھیجتے ہیں، تو خاص طور پر جو مجھ کو بھیجتے ہیں میں نے اس کا ایک نظام بنا دیا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ بھئی یہ نمبر لو، ان سے رابطہ کرو اور اس طریقے سے یہ آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے، پوری وضاحت کریں گے. تو یہاں بھی اگر کوئی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ تھوڑا بہت ہم نے بتا دیا اور اندازہ ہے کہ مکمل یہ سمجھ نہیں پائیں گے،
ٹھیک ہے،
یا اپنی مشکلات یہ بیان نہیں کر پائیں گے،
ٹھیک
ہے، یہ آؤٹ آف سٹی ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں دارالافتاء کی جو ہے وہ شاخ نہیں ہے، جانا مشکل ہے، تو ان کو ہم ایک تھوڑا سا سہولت دیں،
ٹھیک،
تو تھوڑا سا دروازہ کھولا ہے ابھی، تھوڑا سا،
صحیح.
تو پھر دیکھتے ہیں.
دیکھیں جی، مفتی صاحب نے تو دروازہ کھول دیا ہے، اور یہاں یہ کمال شفقت ہے اور امت کے ساتھ بھلائی کا بھی معاملہ ہے، اور دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے بھی یقیناً جذبات ہوں گے. یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو، بالخصوص احکام تجارت میں کالز کرنے والے اور سوال پوچھنے والے اسلامی بھائیوں کو ایک بات عرض کروں گا کہ پہلے بھی عرض کی گئی, خود مفتی صاحب نے بھی فرمائی کہ آپ مستند علماء اکرام سے, مفتیان اکرام سے, بالخصوص دار الافتاء اہل سنت سے مربوط ہونے کی کوشش کیجئے. اس کے لیے چاہے آپ کو فون کرنا پڑے یا خود جا کے بالمشافہ ملاقات کرنی پڑے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں دیانتداری کے ساتھ کہ انشاءاللہ جانے سے آپ کو برکتیں ہی ملیں گی, مسائل حل ہی ہوں گے, دنیا کی بھی انشاءاللہ عافیت رہے گی اور آخرت کی بھی عافیت رہے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احساس کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے.